नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण रिसालत, नारायण हैदरी, नारायण हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत, जदीदियत, मोहम्मद मोहम्मद सलावत। الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها خاندان دہرہ پر سب مل کے دل اٹھے جائے گا ماشاءاللہ انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے سارے مومنین اور اتنی ساری مومنات اپنی دنیا میں بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں، خاص کر جناب سیدہ کی زندگی کے خابیدہ پہلوؤں کے متعلق مزید جاننے کے لیے، اور ایک عرصے کے بعد ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، اور اس کمی کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عنایت کے ساتھ اسے دور کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم جناب سیدہ کے صدقے، اس مظلومہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خاص کر ہمارے اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے کہ جس کی طرف ہم بالعموم متوجہ نہیں ہوتے، خدا ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے اور پھر اس کی حقیقی معافی مانگنے کی توفیق دے، جس کا تعلق صرف زبان کے چند کلمات سے نہیں بلکہ زندگی بھر کے عمل سے ہے۔ خدا ہماری آئندہ کی ساری زندگی، ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک قدم جناب سیدہ کے راستے پر اور جناب سیدہ کے بتائے ہوئے راستے پر صرف کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دیں۔ ایک دم اپنے خاندانی دہرہ پر درود بھیجیے گا۔ انشاءاللہ جو وقت مجھے بتایا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر اپنی بات تمام ہو، اور اسی وقت میں ایک دفعہ ہم سب جناب سیدہ کی تعلیمات ان کے زندگی کے خابیدہ پہلوؤں سے تفصیل نہ بھی ہو تو ایک دفعہ تارانہ نظر سب دوڑا لیں اور اپنی اپنی زندگی اور اپنے اپنے اعمال اور خصوصاً اپنی معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی پر نظر ثانی کر لیں، اور پھر جہاں پہ گیپ ہو، جہاں پہ کمی ہو، جہاں پہ ناہمواری ہو، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اعتدال میں لا سکیں اور اس ناہمواری کو ہم ہموار کر سکیں اور اس کمی کو دور کر سکیں۔ ایک دفعہ پھر خاندان دہرہ پر درود بھیجیے گا۔ یہ انتظامی معاملات چھوٹے موٹے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آپ لوگ، اور میں انشاءاللہ اپنے اصلی ہدف کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہاں میں پھر ایک دفعہ دعا کرنا چاہوں گا، خدا بند عالم ہم سب کا یہاں پہ چل کے آنا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ پہلے کہوں کہ بالخصوص علماء کا، لیکن پھر خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو اور وہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ انتہائی خلوص سے آئے ہوں، انتہائی محبت سے آئے ہوں، جو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جناب سیدہ کا غلام سمجھتے ہیں، لہذا میں کسی کا بغیر استثناء کے سب کا یہاں چل کے آنا، ایک ایک قدم کا اٹھانا، ایک ایک سانس کا لینا، خداوند عالم جناب سیدہ کے صدقے اپنی بارگاہ میں عبودیت میں شمار فرمائے ہمارے لیے. آج کے موضوع سے متعلق انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا، اس سے اس کا ایک مقدمہ ہے، ابتدائی بات ہے انشاءاللہ پہلے وہ، اور اس میں خاص کر کہ انسان کیا ہے. میں آج جو جناب سیدہ کے خابیدہ پہلو کی ایک پیرس بھی بیان کروں گا کہ یا تو ان پر بات نہیں ہوتی یا ان پر بات بہت مختصر ہوتی ہے، برائے نام ہوتی ہے، اور جب تک وہ پہلو معاشرے کے سامنے نہ آئے جناب سیدہ کی زندگی ادھوری ادھوری معاشرے کے سامنے ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح تصویر ہی نہیں بن پاتی. اور جب تصویر صحیح نہ بن پائے، اس کے بہت سارے رخ پوشیدہ ہو، اس وقت تک انسان صحیح طرح سے دیکھ ہی نہیں پاتا، صحیح طرح سے فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. تو آج کوشش کروں گا کہ معصومہ کے وہ پہلو کہ جو بالعموم بھلا دیے جاتے ہیں، یا اس پہ توجہ بہت کم ہوتی ہے، اس پر بھی ایک ابتدائی توجہ ہو جائے. یہ ایک فہرست بتاؤں گا اور ان میں سے چند پہلوؤں پہ بات کروں گا، اور خاص کر وہ پہلو بھی انسان شناسی کے متعلق کیا کہ انسان بنیادی طور پر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. انسان مجموعہ ہے چند مادی طاقتوں کا اور چند مانوی قوتوں کا. بہت سادہ لفظوں میں کہیں تو انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے کھولنے کی ضرورت ہے. انسان مجموعہ ہے مادے کا اور مانویت کا، یا اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہیں کہ انسان مجموعہ ہے عقل و شعور کا، جذبات و احساسات کا، اور اسی سے متعلق مادہ اور اسی سے متعلق مانویت کا. انسان کے جس پہلو میں بھی کمی واقع ہو جائے، وہیں سے ناہمواری پیدا ہونا شروع. اس کو ہم مزید کھولیں تو ہم کہیں گے انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جو در حقیقت انہیں دو کی طرف پلٹتا ہے، ایک عقل و شعور اور اس کا سارا خاندان. اسی عقل و شعور کے خاندان میں تفکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، لاشعور بھی ہے، تحت شعور بھی ہے. گویا انسان مجموعہ ہے عقل و شعور اور اس کے خاندان کا. انسان مجموعہ ہے جذبات و احساسات اور اس کے پورے خاندان کا. انسان مجموعہ ہے ضمیر و وجدان اور اس کے پورے خاندان کا. ہماری زندگی میں جہاں بھی ناہمواری ہوگی، جہاں بھی کمزوری ہوگی، انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، در حقیقت جس کا انسان مجموعہ ہے اس میں سے کسی ایک پہلو کو یا بالکل چھوڑ دے گا انسان تب یہ ناہمواری ہوتی ہے یا کسی ایک پہلو پر ضرورت سے زیادہ توجہ دے دے گا اور باقی چیزوں کا باقی مجموعے کا لحاظ نہیں رکھے گا. میں اس کو بھی مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ کچھ افراد جو عقل و شعور پر بہت توجہ دیتے ہیں, پوری زندگی ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر قدم ہر سانس لیا جائے, ہر قدم اٹھایا جائے عقل و شعور کی روشنی میں, لیکن خدا نہ خواستہ یہ عقل و شعور انسانی جذبات اور احساسات سے آری ہو, ضمیر و وجدان جو کچھ کہتا چاہتا ہے جو کچھ کہتا ہے اس سے آری ہو, یہ انسان کو خوش فلسفی تو بنا سکتا ہے لیکن حقیقی انسان نہیں بنا سکتا. اور نہ معاشرے میں حقیقی انسان کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے. ہم جن کی آج بات کرنے چلے ہیں, ہم جن کے کابیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے چلے ہیں, وہ عقل و شعور کے بھی انتہا پر تھی, ضمیر و وجدان کے بھی انتہا پر تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات و احساسات کے بھی انتہا پر تھی. یعنی کمال تھا عقل و شعور کا. اگر انسان مجموعہ ہے عقل و شعور کا, مجموعہ ہے جذبات و احساسات کا, مجموعہ ہے ضمیر و وجدان کا, تو جناب سیدہ عقل و شعور کے کمال پر تھی, انسانی جذبات و احساسات کے کمال پر تھی, ضمیر و وجدان کے کمال پر تھی. اسی لیے پوری دنیا کی عورتوں کے لیے اسوہ قرار ہوا. اور اگر کسی پہلو میں بھی کمزوری ہوتی, یہ جو اصل پہلو ہے انسانی زندگی کے اور انسان جس کا مجموعہ ہے, کہیں بھی کمزوری ہوتی تو پھر وہ اسوہ کامل نہ قرار پاتا. ہم نے اسے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کہاں کمی ہوتی ہے, کس جگہ کمی ہوتی ہے. میں چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے سب سامعین سے کہ میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انتہائی سادگی کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا اور آپ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ ہی معاملے کو لیں گے. اس کو زیادہ پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ مسائل کو اتنا پیچیدہ بناتے ہیں کہ بیچ میں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول اور جناب سیدہ آئمہ معصومین اس طرح کے نہیں ہوتے کہ مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنایا جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں بالکل سادہ انداز میں کہنا چاہوں گا, خدا سے مدد طلب کرتے ہوئے جناب سیدہ کا واسطہ لے کر جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سادہ انداز میں کہہ دوں, آپ بھی سادہ انداز میں سن پائیں. ہم سب سننے اور سمجھنے کے بعد اپنی پوری باقی زندگی جتنے ساتھ رہتے ہیں اسی کے مطابق جو ہم سنیں اور سمجھیں, جو قرآن و سنت ہی ہے, جو عقل و شعور ہے, جو وحی و الہام ہے, اس کے مطابق آئندہ اپنی زندگی کو ہموار کر سکے اور اعتدال ملا سکے. خاندان زہرا کو ضرور بھیجیے گا. اگر کوئی شخص ہمیشہ عقل و شعور کی بات کرے لیکن انسانی جذبات و احساسات کو چھوڑ کر, تو بعض فلسفیوں کی روح سے معافی مانگتے ہوئے میں صرف فلسفیوں کا نام اس لیے لوں گا کہ عام طور پر لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ ارسطو تو بن سکتا ہے, وہ سقراط تو بن سکتا ہے, وہ کانٹ تو بن سکتا ہے, وہ ہیگل تو بن سکتا ہے, وہ جان لاک تو بن سکتا ہے, وہ فرائیڈ تو بن سکتا ہے, لیکن اگر ان میں بھی عقل و شعور منطق اور فلسفے کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات اور احساسات بھی کامل تھے اور ضمیر و وجدان نے ان کو جو کچھ کہا, جو عطیہ الہی ہے انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا, تو پھر یہ بھی انسان ہے اور اگر ان میں صرف عقل و شعور اور فلسفہ اور منطق ہو لیکن ان میں انسانی جذبات اور احساسات نہ ہو, اتنی بڑی بڑی شخصیات کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ایک انسان نہیں ہو سکتا. انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عقل و شعور بھی کمال پر ہو, انسانی جذبات اور احساسات بھی کمال پر ہو, اور ضمیر و وجدان کا استعمال بھی کمال پر ہو. اسی طرح اب میں جیسے ان کی روح سے معافی مانگی تھی, آپ کی روح سے بھی معافی, اپنی روح سے بھی معافی مانگنا چاہوں گا کہ اگر ہم میں جذبات و احساسات کمال پر ہوں لیکن ہم عقل و شعور سے کام نہ لیتے ہوں تو ہم انقلابی تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ گواہ ہے انسان نہیں ہو سکتے. ضروری ہے کہ یہ جذبات و احساسات کسی عقل کے سائے میں, یہ انقلاب کسی ضمیر و وجدان کے سائے میں. اسی طرح کوئی شخص عقل و شعور سے بھی کام لیتا ہے, جذبات و احساسات سے بھی کام لیتا ہے لیکن اس کو ضمیر و وجدان کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی قدرت موجود ہے کہ جو ہر برائی کی نشاندہی کرتی ہے. خاص کر برائی کی نشاندہی کرتی ہے اور خبر دیتی ہے کہ یہ برائی ہے, اچھائی بھی بتاتی ہے یہ قدرت لیکن خاص کر برائی کی نشاندہی کرتی ہے. اگر ہمارے خیال میں عقل و شعور سے ہم نے کام لیا اور جذبات و احساسات سے کام لیا لیکن ضمیر و وجدان سے کام نہ لیا, ہم اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوں گے عقل و شعور سے کام لیا, وہ عقل و شعور جس کا تعلق ضمیر و وجدان سے نہ ہو, قلب سے نہ ہو, جس کا تعلق باقی انسانیت کے حصے سے نہ ہو, وہ در حقیقت ہو سکتا ہے ہم سمجھ رہے ہوں وہ عقل و شعور ہے لیکن وہ عقل و شعور سے آری کوئی چیز ہے. اسی کے لیے میں روایت کا سہارا لوں گا اور روایت کے ذریعے اس اپنے مفہوم کو مزید واضح کرنا چاہوں گا. خاندان دھارا کو بھیجیے, ایک شخص معصوم سے سوال کرتا ہے کہ بتائیے عقل کیا ہے. امام جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کے سامنے جھکا جائے, جو وہ طاقت جو رحمان کے سامنے جھکا دے اور وہ طاقت جو جنت میں پہنچا دے. وہ فوراً پھر سوال کرتا ہے کہ اگر یہی عقل ہے تو پھر بتائیے کہ فلاں شخص میں جو تھی وہ کیا تھی. انہوں نے ایک دنیا کے بہت بڑے سیاستدان جن کی سیاست کو سلام کیا جاتا ہے کہا کہ پھر وہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے اس کی اپنی نظر میں ایسا ہی ہے. ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ بڑے شعور کی باتیں ہیں, بڑی عقل کی باتیں ہیں اور وہ صاحب بڑے چالاک ہیں, بہت ہوشیار ہیں, بہت جہاں دیدہ ہیں اور انہوں نے تو بڑے بڑوں کو شکست دی ہے. ایک طرف مجھے دیکھتا ہے اور دوسری طرف جو معصوم نے معیار دیا ہے کہ عقل و شعور وہ ہے کہ جو رحمان کے سامنے جھکائے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ صاحب تو رحمان کے سامنے نہیں جھکے. اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ آپ نے عقل کی کیا تعریف کی. الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں, اشاروں میں کانوں کے ساتھ لگ کے بتا رہے ہیں اس سے فلاں مراد ہے, ایسا ہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہے. اور ان کی سیاست سے بہت سارے سیاستدانوں کا گہرا تعلق ہے لیکن ہمارے لیے سیاست بھی جناب سجدہ کی ہے. دین بھی جناب سیدہ کا، ایمان بھی جناب سیدہ کا، کعبہ بھی کھول جو جناب سیدہ کا. ایک فارسی میں ایک کلام ہے، میں اسی کے چند جملے کہنا چاہوں گا اپنی زبان میں، کہ امام سے، امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار میں اس طرح سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو ملائکہ آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا رب کیا کون ہے، تو میں بس کہوں گا جب وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تو میں کہوں گا کہ میرا رب تو خدا ہے اور میرے رسول تو رسول اللہ ہے. اس کے بعد وہ جو سوال کرے گا میں جواب میں کہوں گا حسین. وہ کہے گا تمہارا دین کیا ہے، میں کہوں گا حسین. وہ کہے گا تمہارا قبلہ کیا ہے، میں کہوں گا حسین. وہ کہے گا تمہاری عظمت کیا ہے، میں کہوں گا حسین. ہر چیز کا جواب میں کہوں گا حسین. اسی طرح سے ہمارے لیے سیاست کیا ہے جناب سیدہ، ہمارے لیے انفرادی زندگی کیا ہے جناب سیدہ، ہمارے لیے اجتماعی زندگی کیا ہے جناب سیدہ. یہ ہم کسی جذبات میں نہیں، کیونکہ وہ جذبات جو آپ کو شعور سے آ رہی ہوں، جو ضمیر و بیدار سے آ رہی ہوں، وہ کہیں غلط جگہ پر پہنچاتے ہیں. اس لیے کہ جب جبریل نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے، تو جواب کیا ملا، میں حضرت کسے قرار دیا گیا، کہا کہ یہ فاطمہ ہیں اور یہ ان کے بابا ہیں اور یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اے رسول اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، اور پھر ہے کہ اگر جناب سیدہ کو نہ بناتا آپ کو نہ بناتا. جناب سیدہ محور کائنات ہیں. بعض لوگوں نے عورت کو بہت حقیر جانا ہے، عورت حقیر نہیں ہے، عورت محور کائنات ہے. سب جناب سیدہ کی زندگی کے ساتھ مربوط نہیں ہے معاملہ یہ، اس کے علاوہ بھی عورت محور کائنات ہے. میں بھی ایک ہلکی سی مثال کے ذریعے، چھوٹی سی مثال کے ذریعے، لیکن روایت کا سہارا لے کر میں بتانا چاہوں گا کہ عورت محور کائنات ہے. اور عورت وہ ہے کہ جس نے سب کو بچایا ہے، روایت یہ ہے. اور میں نے یہ روایت ایک بزرگ عالم دین جو کراچی میں ہوتے ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہیں، ان سے بھی سنی ہے. روایت یہ ہے کہ شب جمعہ انبیاء کی ارواح کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور سرور کائنات کی عظمتوں کو سلام کریں. سب انبیاء ایک کم 1,24,000 پیغمبر کی ارواح مدینہ تشریف لاتی ہیں اور سرور کائنات کو سلام پیش کرتی ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتی ہیں. یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا دین سب ضائع جاتا، کامل نہ ہوتا، ہم آپ کی عظمتوں کو سلام کرنے آئے ہیں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ یہ بات ٹھیک ہے، دین کو میں نے کامل کیا ہے، لیکن آپ وہاں چلیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دین ہی نہ بچتا. سب انبیاء 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح یہ آتی ہے کربلا، اور کربلا آ کے ایک ایک نبی کہتا ہے کہ اے فرزند رسول اگر آپ نہ ہوتے تو دین نہ بچتا. پھر وہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ابھی باقی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو میں بھی نہ باقی بچتا. اور وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے. دین بچانے میں بھی محور عورت ہے، اور وجہ تخلیق میں بھی محور عورت ہے، تربیت میں بھی محور عورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کی اپنی فضیلتیں ہیں، مرد کے اپنے مقامات ہیں، لیکن ہمارے ہاں بالعموم مرد کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے اور عورت کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گویا مرد کسی شہنشاہ اور سردار کا نام ہے اور عورت کسی لوڈی اور کنیز کا نام ہے، جبکہ دین میں ایسا نہیں ہے. آج یہ پہلا حصہ تھا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو پہلا حصہ تھا مقدمہ جو تھا یہ میں واضح کر پایا ہوں. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ میں پھر کہوں کہ انسان مجموعہ ہے مادے اور مانویت کا, مادے سے اور مانویت سے, اس کو اور لفظوں میں کہیں یا ان سے مربوط چیزوں سے. تو میں نے وہ باقی ساری چیزوں کو غز نظر کرتے ہوئے تین چیزوں پر فوکس کیا ہے اور تین چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کیا. انسان مجموعہ ہے عقل و شعور کا, انسان مجموعہ ہے جذبات و احساسات کا, انسان مجموعہ ہے ضمیر و وجدان کا. اور اگر کہیں پہ کوئی پہلو بھی کمزور ہوتا ہے اس کا انسانیت کا کارمان اور اس کی انسانیت ناہموار ہو جاتی ہے, یہی سے مشکل بنتی ہے. ہم چاہیں گے کہ جناب سیدہ کی زندگی کے وہ پہلو میں جو عام طور پر بیان نہیں ہوتے جس کی وجہ سے انسانیت ناہموار ہوتی ہے, اس کو ہموار کرنے کی ابتدائی کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر خاندان دہاڑا کو دور کیجیے گا. خاص کر جس پہ زیادہ زور آج دینا ہے اور زیادہ بات کرنی ہے خدا کے فضل و کرم سے, وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے پکشیوں نے, بہت سارے تعلیم یافتہ افراد نے, غور کرنے والے افراد نے بہت کچھ کہا ہے, لیکن ابھی میں صرف ایک پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو انتہائی ضروری پہلو ہے. مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ فرمائیں گے یہاں بیٹھ کر بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ محفل بلا کچھ تمام ہونی ہے اور ہمیں اپنی اپنی زندگی کی طرف پلٹ کے جانا ہے, اور جو ہماری زندگی ہے اس کے دوران میں بھی ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. ایک دفعہ پھر خاندان دہرا بدل دیجیے. انتہائی پھر کہوں کہ سادہ لفظوں میں حیوان, جانور, چوپایا, پرندہ, حشرات و نرس, یہ سب کے سب یہ وہ ہوتے ہیں, یہ مجموعہ ہے ان جذبات کے احساسات کا کہ جو بالعموم عقل سے آنے ہوتا ہے. اس میں اس کی اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو عطیہ الہی ملتا ہے, لیکن اس کا نام عقل نہیں ہے. وہ جذبات و احساسات جو ضمیر و وجدان سے آنی ہو, اسے حیوان کہیں گے, پرندہ کہیں گے, اسے حشرات الارض کہیں گے, اسے انسان بھی کہیں گے. مثلا متوجہ ہو رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب ذرا صریح اور واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی میں صرف جذبات و احساسات ہوں اور باقی دونوں چیزوں سے آ رہی ہو تو وہ کوئی جانور ہو سکتا ہے, وہ کوئی پرندہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی اشراط الارض نظر ہو سکتا ہے, اس کا تعلق انسانیت کے کاروان سے نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوتا. انشاءاللہ جو نتیجہ ہوگا اس پر آپ توجہ فرمائیں گے. اسی کے نتیجے میں جو میں نے معیار کیا ہے, اس کے نتیجے میں اس کا ہم و غم, جانور کا ہم و غم, پرندے کا ہم و غم, حشرات الارض کا ہم و غم اپنی ذات اور اپنی فیملی ہوا کرتی ہے. چیونٹی بھی جمع کرتی ہے, لیکن کس کے لیے؟ باقی چونٹیوں کے لیے نہیں, اپنی اور اپنی فیملی کے لیے, نہ باقیوں کے لیے, घर भी बनाती है अपनी और अपनी फैमिली के लिए। इसी तरह से घोड़ा, गधा, बकरी, बकरा, बाकी जितने जानवर हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, ये सब के सब दर हकीकत मैं इनकी माहियत पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये दूसरा हिस्सा है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जनाब सैयदा को समझने में आसानी महसूस करेंगे और जनाब सैयदा की तालीमात को समझने में आसानी महसूस करेंगे। ये सब के सब इनकी दौड़ है, इनकी कोशिश है, इनकी हिम्मत है, इनका हौसला है, कहां तक? अपने तक और अपनी फैमिली तक। कभी भी शेर घोड़ों के लिए प्लानिंग नहीं करते, मनसूबाबंदी नहीं करते इनकी फलाह के लिए। कभी भी घोड़े बाकी जानवरों की फलाह के लिए अगर करते हैं, वो भी सारे घोड़ों के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। सब जानवर ये काम करते हैं, घर बनाते हैं, चाहे वो राज की शक्ल में हो, चाहे वो घोंसले की शक्ल में हो, चाहे वो सुराख की शक्ल में हो, अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों को गजा फराहम करते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं। ये काम तो जानवर भी करता है। हमने जनाब सैयदा को समझना है, उनके खाबीदा पहलुओं पर रोशनी डालनी है, वो भी एक फहरिस्त की शक्ल में। हमने फिर पलट के उधर आऊंगा मिसाल के जरिए, जिसके बारे में उसने सवाल किया था कि जो उसके उसके अंदर था वो क्या था। मासूम ने जवाब दिया है, उसके अंदर जो है उसका नाम है अन्नकरा। नकरा का माना होता है जिसे
हम अपने लफ्जों में क्या
चालबाजी, फ्रॉड, मनफी मानों में सियासत, दूर भागने की जीत। फिर और बदाम से फरमाया कि जो उसके दिमाग में जो तुम समझते हो वो है अशैतना, उसका नाम है शैतानी, शैतानी। वो क्या है इसकी मैं आपको अलामतें दिखाऊं, आपको बताऊं कि शैतनत क्या
है, शैतनत क्या है
और कैसे पता चलेगा, अक्ल क्या है। इस शख्सियत ने किया क्या, इसने किया ये कि मेरा बच्चा अहल है या नहीं, इस काबिल है या नहीं, मेयार पे पूरा उतरता है या नहीं, मेरे बच्चे को किसी बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए। क्यों, दलील क्या है? क्योंकि मेरा बच्चा है, इसके अलावा कोई दलील नहीं है। इसलिए कि मेरा बेटा है लिहाजा उसे बड़ी पोस्ट होना चाहिए। उस जमाने की जो सबसे बड़ी पोस्ट उसने मांग कर दिया है। दलील क्या है कि मेरा बच्चा है? इसको क्या मासूम ने फरमाया, ये शैतनत है। आइए हम देखते हैं इसके मुकाबले में जनाब सैयदा का किरदार क्या है और करबला वालों का किरदार क्या है। जानवर को होता है जो बस अपनी फैमिली का सोचे और बस अपना सोचे। इंसान को होता है कि इशारों कुर्बानी कर दे, अपने बच्चों को कुर्बान कर दे, पूरी कायनात के बच्चों को बचा ले। करबला इसे कहते हैं, जनाब सैयदा इसे कहते हैं। उन्होंने बच्चों को शुरू ही से यह तालीम दी थी कि तुम्हें अपनी हिफाजत नहीं करनी, तुम्हें अपने दीन की हिफाजत, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखना, तुम्हें पूरी इंसानियत के बच्चों का ख्याल रखना है। और इसके लिए अपने बच्चे तुम्हें कुर्बान भी करने पड़े, तुम्हें खुद भी कुर्बान होना पड़े, तुम्हें कुर्बान होके करबला पापा करना है। आइए मैं फिर फर्क बताना चाहूंगा, और तोरे तो अशियाओं के अजदाद या अशिया पहचानी जाती है अपनी जिद से, और जब तक जिद समझ में नहीं आएगी, उसकी रविश समझ में नहीं आएगी, उसका सलीका समझ में नहीं आएगा, हकीकत समझ में नहीं आएगी। आइए एक दफा फिर देखें, वो लोग जिनका हम मेरे बच्चे की डिग्री और मेरे बच्चे का घर, मेरे बच्चे की गाड़ी, और बहुत सादा लफ्जों में है ना, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, इसकी डिग्री, इसकी पोस्ट, इसकी हैसियत, इसी पर फर्क, मेरा मकान उसी पर फर्क, मेरी गाड़ी इसी पर फर्क, मेरा मेजार इसी पर फर्क। कमाल किया है आपने, ये तो अमीर शाह ने भी किया था, तो कमाल किया है, ये किसने किया था, ये तो बहुत सारे और लोगों ने भी किया था, ये कमाल बशरियत की है, ये जनाब सैयदा का रास्ता नहीं है, जनाब सैयदा का ये रास्ता है, खुद भूखे रहो, दूसरों को खाना खिलाओ, अपना मकान अच्छा ना हो दूसरों को अच्छा बनवा के दो, अपने बच्चों को कुर्बान कर दो, करोड़ों इंसानों को बचा लो, ये रास्ता है। और ये फर्क है जनाब सैयदा के रास्ते का और उनके मुखालिफिन के रास्ते का। अगर खुदा ना खास्ता कोई हमने से पूरा जोर लगा रहा हो कि मेरे बच्चों के नंबर, मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरे बच्चों का मकान, मेरे बच्चे की गाड़ी, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, तो मेरे लिए बिल्कुल वाजे है, कोई तरद्दुद वाली बात नहीं है, यकीन की मंजिल करो, खुदा कमाए यकीन की मंजिल करो, इसने जितना भी कमाल किया ये मेरे शाम से आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए कि उसने बड़ी पोस्ट लेके दी थी। ये चाह रहे हैं ना कि जाहिर दुनिया में ये बड़ी जगह पर पहुंच जाए, उस जितना उसने बेटे को पहुंचाया था अब पहुंचा नहीं सकते। इसका ये नहीं माना हमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखना, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करनी, अपने बच्चों का हमने मकान का भी सोचना सोचना है, लेकिन वो रास्ता जो जनाब सैयदा का रास्ता है उसके मुताबिक अपने बच्चों को खाना खिलाना है, लेकिन पहले देखना है कोई यतीम भूखा तो नहीं छोड़ा, अपने बच्चों का मकान बनाना है ये देखकर किसी यतीम का कोई बेघर तो नहीं है, उसका इलाज करने के बाद सब कुछ करना है। और ये तरबियत मिली कहां से, ये पता कहां से चला, इसके लिए भी मैं आपको एक हदीस के जरिए, एक वाक्य के जरिए बताना चाहूंगा। मैंने शुरू में ही आप लोगों से माजरत की है, एक तो मैंने याद होगा दो जगह माजरत की है, एक फलसियों से और एक आपसे और अपने आप से, एक दफा मैं फिर माजरत करना चाहूंगा, खानदान द्वारा भेजिए हम लोग क्या सिखाते हैं बच्चों को, और जनाब सैयदा ने क्या सिखाया। एक दफा बिलाल आए दौड़े दौड़े घर में, जनाब सैयदा से इजाजत ली अंदर आने की, और कहा कि वो कोड़ा दीजिए जो रसूलुल्लाह के बद्र के जमाने का है, ओद के जमाने का। जनाब सैयदा ने सवाल किया क्या हुआ, कहा कि आपके बाबा जान ने मस्जिद में ऐलान कर दिया है कि मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है, जिसने किसास लेना हो, जिसके साथ अगर मैंने ज्यादती की है और मुझे किसास लेना हो तो मेरी जिंदगी में ले ले। एक शख्स खड़ा हो गया है और वो कहता है कि आप जब लोगों को तैयार कर रहे थे जंग के लिए, आपके हाथ से कोड़ा लग गया था मेरे जिस्म पर, मैं चाहता हूं उसका किसास लूं। रसूलुल्लाह ने हुक्म दे दिया है जाओ वही कोड़ा उठा के लाओ, और इसको इजाजत है कि ये अपना किसास ले। जनाब सैयदा तड़प गई, फरमाया मेरे हसन हुसैन कहां है, कहां मौजूद है, कहां उनको लाओ, हजरत बिलाल उनको लाए। دونوں سے کہا اے میرے بیٹو, ایک شخص میرے باپ سے اور رسول اللہ سے قصاص لینا چاہتا ہے اور اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں قصاص لوں گا. میرے بچوں, تم زندہ ہو تو میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ گھرچے کے بچے تھے کہ وہ گھوڑا اپنے جسم پہ کھا لو, رسول اللہ کو بچا. دونوں نے کام حاضر ہے, لیکن رسول اللہ نے اجازت نہیں دی. لیکن یہ ماں بچوں کو بچپن سے سکھا رہی تھی کہ تمہیں قربانیاں دے رہی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کربلا, اسی کا نتیجہ ہے آج کا اسلامی انقلاب, اسی کا نتیجہ ہے آج کا حزب اللہ, اسی کا نتیجہ ہے. بہر کو کیا ہوا کہ وہ قصاص نہیں لینا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ کے بدن مبارک کو چوموں. جو ہی رسول اللہ نے اپنا بدن ظاہر کیا کہ یہاں قصاص لے لو, گھوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور رسول اللہ نے اپنا جسم اس کے سامنے کر دیا, وہ صحابی رسول آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر رسول اللہ کا بوسہ لیا. لیکن جناب سیدہ بچوں کو بچپن سے قربانی سکھا رہی تھی, جس کا ایک مہارت یہاں دکھائی دیا. ہر جگہ جناب سیدہ نے اپنے بچوں کو قربانی سکھائی ہے, اسی لیے کربلا وفا ہوئی ہے. ورنہ اگر وہ یہ سکھاتی میرے بچے تجھے کچھ نہ ہو, اب میں ماں سے معذرت کرتے ہو گئی. اللہ نہ کرے کہ یہ مائیں ایسی ہوں, خدا نہ کرے کہ یہ مائیں ایسی نہیں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ میرے بچے کوئی کسی اور کو کچھ ہو جائے مجھے کچھ نہ ہو. اللہ نہ کرے یہ مائیں ایسی ہوں, بلکہ کیسی ہوں گی, یہ کہیں گی اگر کہیں قربانی کی جگہ ہو تو میرے بچے سب سے قربانی دین پہ تم نے دینی ہے. کسی کی جان بچانی ہو اپنی جان قربان کر دینا, اور کسی دوسرے کی جان بچانی ہو. یہ جناب سیدہ کے راستے کی بنیاد ہے اور اساس ہے. خاندان زہرہ کو دودھ دیا, آئیے اس کے لیے بھی تاریخ بھری ہوئی ہے. تاریخ کے واقعات قرآن مجید ہر جگہ پر اس کے علامات موجود ہیں. میں اس میں آپ کو چند جہاد جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی تعلیمات کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. صرف سیمینار بھی سننے چاہیے, ہمیں خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے, مباحثہ کرنا چاہیے, علمی میدان میں کود پڑنا چاہیے. جو جس قابل ہے اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اس میں میں آپ کو جناب سیدہ کی زندگی کا کے آخری ایام, یہ بھی ایک پورا موضوع ہے جس پر زیادہ تر بات نہیں ہوتی, اور خاص کر وہ معنویت کا پہلو جو ہماری زندگی کو زندگی بناتا ہے, جو ہماری حیات کو حیات طیبہ بناتا ہے, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی بالعموم. مگر خواص اس کے لیے میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں, کیونکہ وقت نہیں ہے. جو چند موارد ہیں ان میں ایک ایک حدیث سے زیادہ نہیں بیان کر سکوں گا, میں صرف فہرست پڑھوں گا. ایک تو خاندان دارا پر دودھ دیجیے, جناب سیدہ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں, اور آخری لمحات میں پوچھتی ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر آتا ہے یا نہیں, جو ارد گرد ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے. جناب سیدہ اس کی وضاحت کرتی ہے. یہ ہمارے لیے مفید ہے, یہ ہماری زندگیوں کے لیے مفید ہے, کیونکہ انسان اگر معنویت کو نکال دیا جائے تو انسان ایک جانور کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. جو پہلو بھی کمزور ہو انسان جانور کی جا پڑتا ہے, کہ وادی میں جا پڑتا ہے. جناب نے پوچھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ ارد گرد والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے. جناب سیدہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف پلٹا. کہا اس کے علاوہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہا کہ جبریل امین ہے, اور جبریل امین کے ساتھ ملائکہ کی ایک فوج ہے. کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا سلام کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جبریل امین کو اور اس کے ساتھ کے فرشتوں کو سلام کا جواب دیا.
اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے میکائیل دکھائی دیا اور میکائیل کے ساتھ ایک فرشتوں کی فوج, وہ بھی مجھے سلام کرنے آئے ہیں اور میں بھی اس کو سلام کا جواب دے رہا ہوں. اسی طرح سے پھر کہا کہ مجھے ایک اور روایت میں ہے, مجھے روایت نہیں ہے, ایک الگ روایت ہے کہ اس میں اسرافیل کا بھی نام ہے, اس میں اسرافیل کا نام نہیں ہے. اس روایت میں کہا کہ مجھے اسرائیل دکھائی دے رہا ہے اور پھر اسرائیل کی صفت بیان کی کہ اس کی قدرت زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ اپنے
لشکر کے ساتھ موجود ہے. اور پھر وہ سلام بھی کرتی ہے جناب سیدہ, اور سلام کر کے جو ان کا کام ہے ان کے کام کی بھی نشاندہی کرتی ہے. یہ جو عالم ہے اسے کہتے ہیں عالم ملکوت. اس کا ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے, اس کا تعلق صرف جناب سیدہ کے ساتھ نہیں ہے. جناب سیدہ کو کائنات کی عورتوں کی سردار ہوتا ہے, لیکن باقی انسانیت ان سرداروں کی ریت کے طور پر, ان سرداروں کے سائے میں رہتے ہوئے ان سب کا تعلق بھی اس عالم ملکوت سے ہے. اور بشریت کا کمال ہی یہ گیا کہ وہ عالم ملکوت میں داخل ہو, اس حیوانی عالم سے نکلے, اس کے تقاضے پورے کرنے کے بعد, جو جائز تقاضے ہیں پورے کرنے کے بعد عالم ملکوت میں داخل ہو, عالم معنویت میں داخل ہو. یہ ایسا عالم ہے کہ جہاں فرشتے انسان کی غلامی کرتے ہیں اور جہاں فرشتے انسان کو سلامی پیش کرتے ہیں. یہ وہ عالم ہے کہ جہاں پر فرشتے انسان کے سامنے سجدے ہو جاتے ہیں. اس میں داخل ہونا اور اس میں داخل کرنا انسانیت کو جناب سیدہ کا ایک خواجہ پہلے. جناب سیدہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے میں عالم ملکوت کی شہزادی ہوں, جو میرے ماننے والے ہیں یہ عالم ملکوت میں داخل ہو جائیں. کیوں کہ میں عالم ملکوت کی سردار دادی ہوں, جب تک یہ عالم ملکوت میں داخل نہیں ہوں گے یہ میری ریت میں شامل نہیں ہوں گے. جناب سیدہ کی ریت میں شامل ہونے کے لیے
ہمیں
عالم ملکوت میں داخل ہونا ضروری ہے. ایک دفعہ خاندان نعرہ ضرور دیجیے. وہ کیا طریقے ہیں, وہ کیا سلیقے ہیں, وہی جناب سیدہ کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کے جو میں نہ مت کروں گا. جب تک ان کا خیال نہ رکھا جائے, جب تک ان پہلوؤں پہ نگاہ نہ ہو, جب تک وہ پہلو ہماری زندگی کا حصہ نہ بن جائے, جب تک ہمارے ہم مزاج نہ ہو جائیں, ہم ان کے ہم مزاج نہ ہو جائیں, ہم عالم ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ پھر خاندان دارا کو بھیجیے گا. ایک مثال دیا کرتا ہوں, ابھی بھی دینا چاہوں گا. مثال یہ ہے کہ اگر کسی خوبصورت ترین فرد کی اس کے صرف ابرو, اس کے جسم سے الگ کر کے پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھے جائیں, آپ کو پیش کیے جائیں, یہ جتنا بھی حسین انسان ہو, جب اس کے ابرو اس کے باقی جسم سے جدا کر کے پیش کیے جائے تو کیا آئے گی, الٹی آئے گی, نفرت آئے گی اس سے, کیوں اپنی جگہ بھی نہیں ملے. تھوڑی دیر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے, معمولی سبق کے لیے شاید وہ اچھے لگے, بہت کم مدت کے لیے, لیکن اس کے بعد فوراً ہی اس سے نفرت آئے گی اور انسان چاہے گا جتنا جلدی ہو یہ میری آنکھوں سے دور ہو. حالانکہ خوبصورت ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ صرف ابرو ہے, جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا, جس تصویر میں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. اب آئیے, اگر کسی کی عبادت ہو, بہت خوبصورت ہے عبادت, بشریت کا میرا گیا ہے عبادت, لیکن اگر عبادت ہو, عقل نہ ہو, عبادت ہو لیکن انسانی جذبات و احساسات نہ ہو, عبادت ہو ضمیر و وجدان نہ ہو, اس عبادت سے کیا آئے گی, نفرت آئے گی. یہ عبادت کبھی بھی حسین نہیں ہوگی. اسے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں جب مجموعہ تر ہوں گی, ان ساری چیزوں پر توجہ ہوگی, تو پھر یہ حسین چہرہ بنے گا دین کا. پھر یہ جناب سیدہ کی جو سیرت کے پہلو ہیں, قابلہ پہلو, تب اجاگر ہوں گے, تب ہمیں جا کر صحیح تصویر نظر آئے گی, تب جا کے ہم صحیح اتباع کر سکیں گے, پھر عالم ملکوت میں داخل ہوں گے. اس شرط کے پورا کرنے کے لیے کہ جناب سیدہ تو عالم ملکوت کی شہزادی ہے, تو اس میں داخل ہوئے بغیر ہم کی رعیت کہلوانے کے مستحق ہی نہیں ہیں. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے بھی سنا ہوگا, کتابیں بھی موجود ہیں, جناب سیدہ ایک بہترین شاعرہ تھی, بہترین شعر کہتی تھی, بہت سارے اشعار جو انہوں نے کہے موجود ہیں. میں ویسے بھی کراچی شہر میں بات کر رہا ہوں, یہاں خیر علم و ادب ہے, چیز کو باریک بینی سے بیان کرنا اور اسے خاص انداز میں بیان کرنا, خاص اوزان میں بیان کرنا شعر کہلواتا ہے. زندگی میں شعر و شاعری کا ہونا اور اس لطیف خیالات کو لطیف انداز میں بیان کرنا, یہ بشری تقاضوں کے برعکس نہیں ہے, بشری تقاضوں کے عین مطابق ہے. تو کوئی بھی بیان کرے, ہر انسان میں یہ قدرت ہے, لیکن وہ کتنا استعمال کرتا ہے یہ اس کی اپنی قسمت ہے یا اس کی اپنی شناخت ہے. جو قرآن نے کہا ہے نا کہ آپ کے لیے شعر مناسب بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے آپ کے لیے غیر مناسب شعر مناسب نہیں ہے, ورنہ رسول اللہ نے خود کتنے اشعار کہے ہیں. حنین کے موقع پر رسول اللہ کا شعر ہے, ان النبی لا کذب علم نو عبد المطلب, رسول اللہ کا اپنا شعر ہے, کہ میں نبی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, حقیقت کا بیٹا ہوں. اسی طرح سے جناب سیدہ کے بھی بہت سارے اشعار ہیں, اور اگر شکوا بھی کرنا ہو, اقبال جیسے سطح پہ شکوا بھی کرنا ہو, تو پھر اس نے بھی اشعار کا سہارا لیا, کیوں زیادہ کار بن سود فراموش رہو, فکر فردا نہ کرو, نہرے کا بھی دوش کرو, یا جواب شکوا بھی دیا ہے تو وہ بھی اشعار میں دیا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ لطیف خیالات اور ان لطیف خیالات کا بیان کرنا, یہ انبیاء کی سیرت کا حصہ ہے, جناب سیدہ کی سیرت کا حصہ ہے. اس سے نفرت کرنا, اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا, یہ انسانیت کے کسی پہلو میں کہیں جا کے نقصان, خصوصاً وہ پہلو جو لطیف پہلو ہے, اس میں انسانیت نہ ہموار ہو جائے گی. ایک وقت خاندان دارا بدل دے دیا, ابھی جو گزارش ہے وہ یہ کہ جناب سیدہ کے اس پہلو پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مجھے اور آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ یہ اشعار پڑھے جائیں, ان میں لطیف خیالات سمجھے جائیں جو جناب سیدہ نے بیان کیے ہیں, اور وہ دنیا والوں کو سمجھائے جائیں کہ جناب سیدہ نے اشعار میں کیا کچھ کہا ہے. ان سب کے لیے جو میں بھی فرض بیان کرنی ہے, ان سب کے لیے ایک کام کی ضرورت ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ میں جو آج بیان کروں گا, اور وہ صرف یہ سیمینار تک محدود نہیں رہے گا, اس کے بعد ہوم ورک ہے آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, میں بھی انشاءاللہ کروں گا, آپ بھی کریں گے, خدا کی فضل و کرم سے. ہم جناب سیدہ کے ساتھ عہد کریں گے, ان کی پاک روح کے ساتھ عہد کریں گے, ویسے بھی شہیدہ شہید زندہ ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ عہد کریں گے کہ بی بی جو آپ کے یہ زندگی کے خابیدہ پہلو ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اسے اجاگر کریں, اپنی اپنی طاقت کے مطابق, اپنی اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ اسے جگہ کریں گے. خاندان دہرا کو دل بھیجیے, میں یہاں سوال کیا کرتا ہوں, اور اس ایسے مقام پر یہاں بھی سوال کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہلکا پھلکا امتحان بھی ہو جائے لیکن آپ شریک ہو جائیں گفتگو میں. جناب سید عورتیں بتائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, کریمہ نے سیدہ جناب سیدہ بتائیں گی. جناب سیدہ کی ٹوٹل عمر کتنی تھی؟ ذرا زوردار آواز سے 18 سال. جواب بھی صحیح دیا اور جواب بھی دیا, اتنا واضح ہے کہ آپ نے انہیں بھی سن لیا. جناب سیدہ کی پھر یہی جواب دیں گی, جناب سیدہ کی اولاد کتنی ہے؟ کتنے بچے؟ 5. 4 کو موقع ملا دنیا میں رہے, 1 کو موقع نہیں ملا زیادہ کہ وہ دنیا میں رہے. 5 بچے ٹوٹل عمر آپ کہہ رہی ہیں 18 سال. 5 بچے. آیا صرف انہوں نے اپنی زندگی میں 5 بچے ہی پالے ہیں یا کچھ اور بھی کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ اور بھی کیا ہے. ہمارے یہاں تو 18 سال کی شادی ہی نہیں ہوتی, بچی ہی ہوتی ہے. ابھی اس کی عمر کیا ہے وہ بھی کہتی ہے, ابھی میری عمر کیا ہے. ایسا کر کے یا 18 سال کی عمر نہ مانیں گے, مکتب صحابہ کی طرح کم و بیش ان کی عمر 28 سال مان لیجئے. اگر نہیں مکتب اہل بیت میں اگر 18 سال کی عمر ہے تو پھر, اور یہاں خاص کر عورتوں کو نہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنا ہوگی کئی لحاظات سے. وہ ان شاء اللہ میں اشارہ کر رہا ہوں, خود سمجھے گی, سمجھدار ہے, خدا کے فضل و کرم سے. آئیے میں جس پہلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جناب آپ نے سنا ہوگا جناب سیدہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک معروف کتاب ہے جس سے 12 کے 12 آئمہ نے استفادہ کیا ہے, جناب امیر سمیت بشمول جناب امیر. جناب سیدہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب سے سب نے استفادہ کیا. اب وہ کتاب اگرچہ وہ کامل شکل میں نہیں ملتی لیکن اس کے بہت سارے تباسات ملتے ہیں. آئمہ تحریر کی باقی روایات میں وہ کتاب موجود ہے, اس کا بہت سارا حصہ موجود ہے, اگرچہ اس کی تفصیلات اس طرح سے ابھی نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ پہلو بھی خابیدہ پہلو ہے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اور ہمارے بھائیوں نے بالعموم اس کتاب کا یا جو بھی صحیفہ یہ موجود ہے ابھی بھی کسی شکل میں بھی موجود ہے بالعموم اس سے آشنائی نہیں ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ جیسے میں نے پہلا موضوع عرض کیا کہ شعر و شاعری اس کو بھی پڑھنا سمجھنا بشریت کے لیے مفید ہے. اگر بشریت کے لیے مفید نہ ہوتا تو جناب سیدہ کبھی شعر نہ کہتی, اپنے شوق نہیں پورے کر رہی تھی, اپنا شوق پورا نہیں کر رہی تھی, بشریت کے لیے مفید تھا. اسی طرح سے یہ صحیفہ اگر مفید نہ ہوتا بشریت کے لیے جناب سیدہ کبھی نہ لکھتی, اور ان کے اقتباسات جو باقی ہیں وہ کبھی نہ باقی رہتے اگر اس کے لیے بشریت کے لیے انسانوں کے لیے فائدہ نہ ہوتا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے ایک کہہ کہ میں اس پہ کام کروں گا, جناب سیدہ کی شعر و شاعری پہ کام کروں گا میں, اور خواتین کہیں کہ میں ان کی شعر و شاعری پہ, جو جو ذوق ہے جو جو حیثیت ہے جتنا جتنا علم اور نالج ہے اسی کے مطابق آپ لوگ طے کرتے جائیں کہ ان شاء اللہ اس پر کام کریں گے. اس کے بعد ان سب کے مجموعے کا ایک نام ہے جو میں آخر میں بیان کرنا چاہوں گا. اسی طرح سے جناب سیدہ نے جو احادیث بیان کی ہیں رسول اللہ سے مختلف کتابوں میں موجود ہیں اور بعض کتابیں چھپ بھی گئی ہیں لیکن مکمل نہیں ہیں. ابھی بہت ساری احادیث جناب سیدہ کی اس کا مجموعہ تیار ہی نہیں ہوا, یہ چھپی ہی ہے, یہ پرنٹ نہیں. اگر جناب سیدہ کے غلاموں نے اور جناب سیدہ کی کنیزوں نے یہ کام نہیں کرنا تو دشمن کریں گے آگے کام, ہمیں ہی یہ کام کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالی آپ لوگوں میں سے جو بھی शौक रखते हैं, प्रिंटिंग का शौक रखते हैं या शऊर रखते हैं, और वो उलमा जो ये काम कर सकते हैं, उलमा ये काम करेंगे और प्रिंटिंग वाले इसको प्रिंट करवाएंगे, और जिनको शौक है कि तालीमात एहलबैत पूरी दुनिया में फैले, नशर शाद वाले वो पूरी दुनिया में जनाब सीधा के ये मजमूए, किताबों के मजमूए ये फैलाएंगे और अपनी जिंदगी घर में जनाब सीधा की रिवायात को आम करेंगे। एक तो खानदानी धारा पर कीजिए, जनाब सईदा की जिंदगी में जैसे बाकी बहुत सारे पहलू हैं, हिफ्ज़ान सेहत मेडिकल का पहलू भी बहुत भारी है। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो बास हुकमा ने कहा है मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अलबत्ता ये खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी सेहत अच्छी है, 40 साल उम्र है, मैं अभी भी फुटबॉल खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल उसी तरह खेलता हूं जैसे आम जवान खेलते हैं। उसमें वजह यही है कि इनके हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाने की कोशिश करते हैं, और बात तो होते हैं खासकर वो अफराद के जिन्होंने हिलना जुलना नहीं होता, उनको मना किया है जनाब सैयदा ने और उनको मना किया है आइना मासूमीन ने, खबरदार आपने हिलना जुलना नहीं है, बस बैठ के सिर्फ मुताला करना है। पता ना किसे कह रहा हूँ, अपने साथियों को कह रहा हूँ, आपने सिर्फ मुताला करना है, पढ़ना है, आपने सिर्फ पढ़ाना है, खबरदार आपने वर्जिश, वर्जिश इस्लाम में ममनू है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी मासूम ने कहा है वो ऐसी बात है? अगर ये नहीं है तो फिर मेरा सवाल है, आपको उम्र से पहले, आपके सिन से पहले आपको शुगर क्यों हो गई, आप ब्लड प्रेशर के मरीज क्यों हैं, आप थोड़ा सा तेज चले तो पसीना छूटता है क्यों, आपको खड़े होने और बैठने में अगर दी जाए इख्तियार किया जाए आप बैठने को पसंद क्यों करते हैं, वजह यह है कि जनाब सैयदा और आइना मासूमीन के हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल नहीं किया। वो कोई भी हो, मैं भी ना अमल करूँ, मेरा भी वही मसला है, वो बोलने वाला और सुनने वाला उन सब बराबर है। मैं जांच कर रहा था कि हुकमा का एक और बयान करना चाहूंगा, बाद हुकमा का ये ख्याल है कि अगर मासूमीन को जहर न दिया जाता तो तभी मौत से इनकी मौत बहुत मुश्किल थी। दोबारा सुनिए और समझिए, अगर मासूमीन को तकलीफों से शहीद न किया जाता, या जहर से या तलवार से या किसी हादसे के में आके वो शहीद न होते, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल इनके खूबसूरत थे कि इनकी मौत का वाकई होना किसी हादसे बीमारी से, हुक्मा कहते हैं ये नहीं होना था। इनके हिफ्ज़ान सेहत के उसूल इतने खूबसूरत हैं, हुक्मा की ये बात नकल कर रहा है, बस हुक्मा ने ये कहा। इन्हीं में से हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में से एक किताब अलबत्ता मैं साथ लाया हूँ, और भी किताबें हैं मेरे पास भी है, इंशाल्लाह आपको मिलेंगी भी, आप किताब खानों से भी मालूम कर लेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब सईदा से मुतल्लिक जितनी किताबें मिलें ज़रूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद मुबासा कीजिए, खासकर औरतों से गुजारिश करूँगा, और अपने घर में राइज कीजिए जनाब सईदा के तरामीम, बच्चियों की जुबान पर जनाब सईदा के तरामीम, और हमारा मिजाज बन गया जनाब सईदा के तरामीम, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारे लिए मुफीद है। इसमें एक हदीस बयान हुई है, हो सकता है कि अभी ढूंढने में मुझे मुश्किल पड़े, मैं उस हदीस का आपको खुलासा बयान करना चाहूँगा कि जनाब ने फरमाया कि खाने पीने के आदाब बताए हैं, और उसमें बताया है कि खाने पीने में अगर ये आदाब, इन आदाब का ख्याल रखोगे, कहा बात की जो वाजिब है, बात मुस्तहब है, और बात अदब का ख्याल रखने के साथ उतरने की, और ज्ञानदीदार के फरमान है कि अगर कोई शख्स का ख्याल न रखे और वो मरीज हो जाए, अपने आप को कोसे, किसी दूसरे की मनामत न करे, किसी दूसरे को मनामत न करे, एक तो फिर खानदानी दारा पर भेजेगा। इसी तरह से जनाब सईदा की जिंदगी की अब मैं जो गुजारिश करना चाहूंगा, एक उसमें एक ऐसी चीज कि जो जनाब सईदा ने भी फरमाया है, रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, आयमा ने भी फरमाया, अमल भी करके दिखाया, यहां जरूर कहना चाहूंगा। अगरचे बात बहुत सादा है लेकिन हम सबके लिए इंतहाई जरूरी और मुफीद है। वो क्या मसला है? वो मसला ये है कि हम में से बात कहते हैं मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाता हूं ये नहीं खाता, मैं ये खाती हूं ये नहीं खाती। जनाब सईदा के हिफाज़त सेहत की ऐसी कोई बात नहीं है, हिफाज़त सेहत के उसूलों में से मैं इसका थोड़ी सी, जैसे मैंने वो अपने ही साथियों से बात किया है, मेरे अपने ही मोहतरम मेरे साथी जिनको, उनमें से भी वो जिनको रसूलुल्लाह ने मना फरमाया वर्जिश नहीं करनी, सिर्फ उन्हीं से किताब था, तो इसी तरह से सिर्फ उन्हीं से किताब है जो ऐसी ऐसे काम करती हैं। मैं पहले इसकी हिम्मत और फलसफा बताता हूँ, फिर उसके बाद एक वाक्य सुनाता हूँ, और फिर जो इससे हमें सबक मिलता है वो लेना चाहिए। ये जनाब सईदा की जो खाबिदा पहलू है, ये बयान इसीलिए हो रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी में तब्दीली वाकई रूप ना हो जाए, तब हम आलम मलकूत में दाखिल हो पाएंगे, वरना इसी आलम में रह जाएंगे, याद रखिएगा, और वो भी बीमार होकर रह जाएंगे, सेहतमंद इस आलम में भी नहीं रहेंगे। खुदा बंद आलम ने इस जिस्म को इस अंदाज में पैदा किया है कि खुदा की जात चाहती है कि ये जिस्म हरकत करे, मुतहर्रिक रहे, काम काज के जरिए, मेहनत मजदूरी के जरिए, वर्जिश के जरिए, इबादत की कसरत के जरिए ये जिस्म हरकत करे। और अगर ये जिस्म ने हरकत ना की, जितनी ये जिस्म को जरूरी है हर चीज में, दिमाग भी हरकत में आए, कान भी हरकत में आए, जुबान भी हरकत में आए, आज़ा जवारे हरकत में आए, हरकत में रहेंगे सेहतमंद रहेंगे, जो जिसकी हरकत रुकी उसकी मौत पाकिया और वो मरीज हुआ और फिर उसकी मौत पा गया। आमतौर पर यह होता है, अब तरीका यह है कि जो जिनका काम पढ़ना पढ़ाना है वो ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, दिमाग का, आंखों का और कान का, इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ना पांव का इस्तेमाल करते हैं, ना हाथों का, ना बाकी जिस्म का। क्यों? वही जो मैंने आज किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया खबरदार वर्जिश नहीं करनी, उनकी शान रूहानी के खिलाफ हो जाता है, इसीलिए तो उनको शुगर होती है, इसीलिए तो उनको ये अमराज लगते हैं। और ये तभी ऐसा होना है, ये बिल्कुल फितरी और तभी ऐसा हतमन होना है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हलाल और तैयब की चीजें पैदा की हैं, ये हमारे जिस्म की जरूरत है, इसके लिए जरूरत है, गोश्त भी इंसान खाए, दूध भी पिए, फल भी खाए, ये हबूबात, ये जो दालें और ये चीजें भी खाए, सब्जियां भी खाए, ये जो जो हलाल और तैयब है हमारे जिस्म की ये जरूरियात है, जिस पहलू में भी कमी आएगी वहीं पर जिस्म हमारा कमजोर होगा और वो इस सब बनेगा। मैं वाकया सुनाता हूं आपको, हमारे घर का वाकया, हमारी एक अजीजा थी, वो अजीजा ओजड़ी नहीं खाती थी, उनको इंतहाई नफरत थी ओजड़ी से, उनके मेदे का मसला हुआ, डॉक्टर को नहीं मालूम था लेकिन डॉक्टर को अपने इल्म से पता चला, और मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा ये वाकया, मैं तब बयान कर रहा हूं, रावी नहीं है कोई, बहुत इलाज किए, बहुत इलाज, इतने इलाज करवाए कि आखिर मायूस हो गया कि इनका मेदा ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने तजवीज किया कि ये ओजड़ी खा, बहुत ओजड़ी खाने वाली है, उसने तजवीज किया, इन्होंने वो जैसे जो भी हो इन्होंने ये खाई, और खाने के बाद ये सेहतमंद होगी, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। क्यों? इनमें वो कमी जो इस खिला से कमी वाकई हुई, जब तक उसी की तरफ ही ना हुई, उसके जरिए या उसकी मिसल किसी चीज के जरिए वो बीमारी बाकी रहती है। अब आप लोगों में से, औरतों में से बहुत सारी होती है, ये तो पैदा होते ही इनको सिखाया जाता है कि तुमने दूध नहीं पीना और तुम्हें ये नहीं खाना, मीठा नहीं खाना और तुम्हें ये नहीं करना, इसे तुम मोटी हो जाओगी, इसे तुम फला हो जाएगी, ये अपने आप को स्मार्ट रखने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करती है। स्मार्ट होना चाहिए इंसान को, ये बात ठीक है, लेकिन जनाब सैयदान सेहत के उसूल बताए, उनमें से ये बताया हर हलाल तैयब चीज खानी चाहिए जितनी मुनासिब मिकदार में। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है हमारा जिस्म सेहतमंद होगा, हम जो खिदमत दीन करना चाहते हैं, जनाब सैयदा की तालीमात पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, ये फैलेगी तब जब हम सेहतमंद होंगे। मरीज आदमी क्या करेगा? वो तो चिड़चिड़ा हो जाए, घर में पड़ा रहेगा। लिहाजा मेरी बहने, मेरी माएं और मेरी बेटियां मेरे से अहद करेंगी इंशाअल्लाह, जनाब सैयदा से अहद करेंगी, अगर कोई दूध नहीं पीती, अगर कोई गोश्त नहीं खाती, मैं ये खाती हूँ, भिंडियां नहीं खाती, मैं करेले नहीं खाती, मैं भिंडियां नहीं खाती, मैं ये नहीं करती, आज तौबा करें, मैं कोशिश करूंगी जो जो नहीं खाती इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करूंगी। मैं आपको छठे इमाम की एक हदीस सुनाना चाहूंगा, किसी उस जमाने में भी हकीम थे आज की तरफ, डॉक्टर थे आज की तरफ, अपने जमाने के एतबार से मना कर दिया इन्होंने बड़ा गोश्त नहीं खाना, होता है ना, आप भी आपने सुना होगा ये बड़ा गोश्त ना खाए, ये छोटा गोश्त ना खाए, ये दाल ना खाए, ये फला ना खाए, बाजा कि सही होता है, क्यों? उसने इतना खा लिया होता है, इतना सारी उम्र खाना था, खा लिया फिर वो ममनू हो जाता है, उसने चीनी इतनी खा ली जो सारी उम्र में खानी थी, अब पाबंदी लग गई कि अब मीठा नहीं खाना, ये बात ठीक भी है, अच्छा है, इस पर पाबंदी ही लगनी चाहिए थी। लेकिन बस और डॉक्टर बगैर किसी वजह के और वो अपने नाके चलने के मुताबिक मना कर देते हैं, तुमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हमारा एक डॉक्टर है, वो मिजाज से कहता है तुमने खाना नहीं खाना, तुमने पानी नहीं पीना, तुमने चाय नहीं पीनी, तुमने ये नहीं करना, तो वो फिर मरीज कहता है मैंने फिर करना क्या, हर चीज जो मेरे लिए मना कर दी। इसकी हिकमत और फलसफा ये है कि अगर ये चीजें सब खाएंगी तो जिस्म ठीक रहेगा, वरना जिस्म ठीक नहीं रहेगा और उसको अमराज लग जाते हैं और अपनी उम्र से पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होकर इंसान बहुत सारे काम करना चाहता है कर नहीं सकता, इसलिए उसे इन चीजों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं और आप जनाब सैयदा के बताए हुए इंसान सेहत जो इमाम छठे इमाम ने भी टाइप किया है कि किसी ने इमाम के पास गए, उन्होंने इमाम ने कोई चीज पेश की, उसने कहा मुझे डॉक्टर ने मना, हकीम उस जमाने में हकीम थे, मुझे हकीम ने मना फरमाया, इमाम ने फरमाया खाओ। बाद लोग समझते हैं कि शायद इमाम ने हिकमत की कोई नफी की है, हिकमत की नफी नहीं की, ऐन हिकमत बयान की है, कहा खाओ, कहा मुझे तकलीफ है और मुझे जब भी मैं खाता हूं मुझे फर्ज कीजिए आज की जुबान में एलर्जी हो जाती है, आपने से बात होकर फला चीज खाए तो फौरन एलर्जी हो जाती है। इमाम ने फरमाया खाओ, वो बेचारा उधर डॉक्टर को देख रहा था उसके हुक्म को और इधर मौला को देख रहा है, फिर आखिर उसने उठाई और खाई, थोड़ी सी खाई, फिर इमाम ने फरमाया कि कोई भी चीज मुकम्मल तौर पे न छोड़ो, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका खाते रहो, मुकम्मल न छोड़ो, कुछ न कुछ खाते रहो, ये हिफ्ज़ान सेहत का ऐसा उसूल है, याद रखिएगा जो जानते हैं हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को, इतना खूबसूरत उसूल है कि इंसान की जो ये मेडिकल की जिंदगी है ये बहुत मजबूत होती है। इसे इसी तरह से मैं जो अभी याद कर रहा था कि जनाब सैयदा ने हिफ्ज़ान सेहत की उसूल बेहतरीन बताए, एक तो हम पढ़ें समझें दूसरों को बयान करें, और आपको यह भी मालूम होगा कि आयमा तारीफ ने जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल बताए जो मेडिकल बताई है उस पर लोगों को बहुत से इनाम मिले हैं, सदारती अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये किताबें सिर्फ सदारती अवार्ड के लिए नहीं है, हमारे अपने अमल के लिए, हम सेहत के उसूलों पर अमल करें, खानदानी धारा को जरूर कीजिएगा। मैं चंद चीजें जरा तेजी से पढ़ रहा हूँ, जनाब सैयदा की तबलीग और तरबियत, जनाब सैयदा की دور مناجات معاشرتی زندگی سیاسی زندگی صحابہ و صحابیات کے ساتھ ان کے رویے عورتوں کے لیے ان کا آئیڈیل ہونا جناب سیدہ کے بارے میں معصومین نے جو کچھ کہا ہے وہ احادیث پہلے کہا تھا جو جناب سیدہ نے احادیث بیان کیا ہے جناب سیدہ نے جو نظام اقتصاد میں بیان کیا ہے جو نظام تعلیم میں بیان کیا ہے اور جو نظامات ہیں بشریت کے اس قسم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کے علاوہ جناب سیدہ بیٹی ہونے کے ناطے سے جناب سیدہ بیوی ہونے کے ناطے سے جناب سیدہ ماں ہونے کے ناطے سے جناب سیدہ نے جو مخالفین سے جنگ لڑی ہے اس کے طریقے اس کے سلیقے جناب سیدہ کے مصائب جناب سیدہ کی فضا شان اور جناب سیدہ کی عبادات جناب سیدہ کے الفاظ اور ان کی حقیقت کے الفاظ کے کیا کیا ان کی تفسیر اور اس طرح کے بیسیوں دیگر موضوعات ہمیں زیادہ تر کسی پہلو کی ایک حدیث سنی ہے کسی پہلو کی ایک بات کا علم ہے میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جناب سیدہ کے ان سارے پہلوؤں پر ہماری اچھی نظر ہو ہماری اچھی نگاہ ہو ہماری اچھی معلومات ہو اور پھر یہ آخری میں میری بات کا یہ آخری حصہ ہے اس کے بعد بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ دعا کہنا چاہیں گے اور آخری حصے کے دو پہلو ہیں جو پہلا پہلو ہے وہ ذرا علمی پہلو ہے اور دوسرا پہلو عملی پہلو ہے جو علمی پہلو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جناب سیدہ کی تعلیمات جو در حقیقت قرآن کی تعلیمات ہیں جو در حقیقت رسول اللہ کی تعلیمات ہیں الہی تعلیمات ہیں یہ جناب سیدہ کی تعلیمات اس طرح ہو جائے کہ ہمارے قلب و نظر کا حصہ بن جائے نہ یہ معلومات کے طور پر ہمارے ساتھ ساتھ ہو ہمارے مزاج بن جائے جناب سیدہ نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ ہماری آنکھ بن جائے ہمارا کان بن جائے یہ ہمارا برین بن جائے ہمارا شعور بن جائے ہماری فکر بن جائے اور ہمارا عمل بن جائے اگر ایسا ہو جائے تو پھر آج کے سیمینار کا کچھ فائدہ ہے پھر یہ جو خرچ ہوا ہے یہ ضائع نہیں جائے گا کہ تعلیمات جناب سیدہ ہمارا حصہ بن جائے ہم مزاج بن جائے ہم اور جناب سیدہ کی تعلیمات میں بہت گڑ پیدا ہو جائے بہت مانوسیت پیدا ہو جائے ہمیں لگے ہمارے اندر کی بات ہے ہمیں لگے ہمارے سے متعلق بات ہے اگر ہمیں لگے کہ یہ کسی غیر کی بات ہے یہ کوئی اور بات ہی ہے تو فوراً سمجھ جائیں کہ ہماری ہم اور جناب سیدہ کی تعلیمات ہم مزاج بن جائے آئیے ہم عہد کریں اس کا معیار کیا ہے اگر ہم قرآن کے ہم مزاج بن گئے اگر ہم اہل بیت یا اطہار کی تعلیمات کے ہم مزاج بن گئے جناب سیدہ کی تعلیمات کے ہم مزاج بن جائیں یہ اس کا ایک پہلو ہے عملی پہلو جو ہے وہ یہ کہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں خاص کر میں اپنے اہل علم دوستوں سے چاہے وہ کالج یونیورسٹی سے متعلق ہوں چاہے وہ اپنے مطالعات کے ذریعے اہل علم ہوں چاہے وہ اپنے شعور کے ذریعے اہل علم ہوں اپنے تجربے کے ذریعے اہل علم ہوں یا وہ علماء دین ہوں میں سب سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کمی کا احساس کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے مدارس میں سرفلا بہت ہے منطق فلسفہ بہت ہے فقہ اور اصول فقہ بہت ہے ہمارے مدارس میں رسمی طور پر باقاعدہ طور پر نہ قرآن مجید ہوتا ہے نہ حدیث رسول ہوتی ہے رسمی طور پر غیر رسمی طور پر ہوتا ہے اگر کوئی خود مطالعہ کرے تو ہوتا ہے لیکن باقاعدہ طور پر پڑھایا جائے بالعموم نہیں ہوتا سوائے سے سرائی مدارس کے جناب سیدہ کی یہ تعلیمات جو میں نے آج گزارش کی اس کے متعلق آئے کہ ان کی پوری احادیث ان کی تعلیمات اور ان کے اشاری کا پہلو اور بہت سارے مختلف پہلو یہ عام طور پر مدارس میں نہیں پڑھایا جاتا اس کی وجوہات ہیں مثبت وجوہات بھی ہیں منفی بھی ہیں ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے لیکن جو میں ابھی آپ سے کہنا چاہوں گا اپنے سب ساتھیوں سے وہ یہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جہاں باقی مدارس ہیں یہ بے شک اسی طرح رہے، ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کی تعلیمات کے لیے ریسرچ سینٹرز کی ضرورت ہے. اسی طرح سے معصومین کی باقی زندگیوں کے لیے، باقی معصومین کی زندگیوں کے لیے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، آگے چل کے یونیورسٹی کی ضرورت ہے کہ جس میں خالصتاً ہر پہلو پر بات ہو، آئندہ معصومین کی، چاہتا معصومین کی زندگی ہو، بہت سارے پہلو. میں کیوں محسوس کر رہا ہوں یہ؟ میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس لیے محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں عربی جانتا ہوں، میں فارسی جانتا ہوں، عربی اور فارسی میں بے یہاں مواد موجود ہے، غیر منظم، کوئی کسی کتاب میں بعض کتابیں منظم بھی کی گئی ہیں. لیکن اگر یہ ادارے بن جائیں، ایک تو جو بکھرا ہوا مواد موجود ہے اسے جمع کر لیا جائے گا اور نئی کتابیں تشکیل دی جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ تعلیمات منتقل کرنے کی ضرورت ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، ان پر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر ہماری زندگی کے لیے یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیمات جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور ہمیں ابدی دنیا میں بھی، زندگی میں بھی کام آئیں گی، ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کے لیے بھی ہم کم از کم جاتا معصومین کی زندگی پر اور ان کے مختلف پہلوؤں پر اعلیٰ درجے کی تحقیقات، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی حد تک تحقیقات کے لیے ایک، کم از کم پورے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کی حد بن جاتی ہے، اور یہ قطر ہونی چاہیے. اور یہ بات میں نے بات اپنے خاص حلقوں میں بات کی ہے، عمومی بات پہلی دفعہ ایک بہاول پور میں کی تھی اور ایک یہاں کراچی میں کر. بہاول پور میں اس کا فائدہ ہوا، کم و بیش 6 ایکڑ زمین پر، شروع میں اس سے کچھ کم زمین پر ایک ریسرچ سینٹر جس کا نام امام حسین علیہ السلام ریسرچ سینٹر رکھا گیا ہے، اور آگے چل کے یونیورسٹی ہی بنے گی، لیکن وہ یونیورسٹی بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کے متعلق بن رہی ہے. میں نے میڈیکل کالج میں خطاب کیا تھا اور اسی طرح سے بات کی تھی امام مظلوم کے متعلق، تو وہیں پر چند افراد نے کچھ عرصے کے بعد مجھے کہا کہ ہم آمادہ ہیں، تیار ہیں ہم کام کرنے کے لیے، بتائیے وہ کیسے کرنا ہے. الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے، ہم نے یہ طے کیا، اور اس کے لیے بہت سارا ابتدائی کام خدا کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے، اور وہ ادارہ انشاءاللہ وجود میں آ رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اہل کراچی بھی اس پر توجہ کریں گے. کم از کم ایک یونیورسٹی آئمہ طاہرین کی چاہتا معصومین کی حالات زندگی، نہ سادہ حالات زندگی، وہ پہلو جن پر بات نہیں ہوتی. اگر میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ آئمہ طاہرین کے اشعار پر ہی اگر لکھا جائے اور اشعار کی تشریح کی جائے، تو شاید اشعار اور ان کی تشریح اس کے لیے 100 جلدیں نئی کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آئے. صرف آئمہ کے اشعار کی بات، چاہتا معصومین کے اشعار کا پہلے اتنا سارا مواد موجود ہے، اور اگر بشریت کے لیے یہ سارے اس کی شرح کے ساتھ سامنے آئیں، تو بتائیے بشر کتنا فائدہ اٹھائے گا اس سے. اسی طرح میڈیکل کا معاملہ ہے، اسی طرح نظام اقتصاد کا معاملہ ہے. میں نے خود ایک عالم نے کتابیں لکھی ہیں 8ویں امام کی، نظام اقتصاد کے متعلق 3 جلدیں، صرف 8ویں امام نے جو نظام اقتصاد بتایا، معیشت پر جو نظام بتایا، جو اکنامکس بتائی ہے، اس پر 3 جلدیں لکھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارا مواد موجود ہے. میں نے خود ان میں صرف وہ احادیث جو فزیکل سائنسز سے متعلق ہیں، کم و بیش 10,000 صفحے پر مشتمل احادیث کا مجموعہ میں نے ان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن عربی زبان میں ہے. ضرورت ہے اس کو جمع بھی کیا جائے، اس کو اکٹھا بھی کیا جائے پوری دنیا سے، مختلف زبانوں سے، اور پھر اس کو آگے بھی پھیلایا جائے، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے تراجم، نہ صرف اردو میں، سندھی بھی، بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے اردو، सिंधी पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, फ्रांसीसी पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया की जबानों में उसके तराजम हो। और हमारा इस तरह का अगर इदारा बनता है, इसका आगाज हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला और हमारी जिंदगियों में, हमारी और आइंदा आने वाली नस्लों की जिंदगियों में एक बुनियादी तब्दीली, मुस्बत तब्दीली आती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि इस किस्म के सेमिनार बहुत मुफीद है। वरना कुछ बातें सुन सुना के और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे करके यहाँ से चले जाने के अलावा हमें कुछ नसीब नहीं होगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है जनाब सैयदा की तालीमात का और जनाब सैयदा की जिंदगी के खाबीदा पहलुओं का, जिसके चंद हमने सिर्फ नाम पढ़े और चंद के मुतल्लिक बाद अहादीस का हमने हवाला किया। परवरदिगारा तुझे सब का वास्ता है। हमारी ये कोताही कि हमने सब गुनाह तो पढ़ी, हमने बहुत सारे उलूम पढ़े, आप लोगों ने और मैंने बहुत सारा काम किया इल्म के मैदान में अपने अपने दायरे में रहते हुए, और मासूमीन की जिंदगियों पर जितना हमें पढ़ना चाहिए था, जितना सुनना चाहिए था, जितना सोचना चाहिए था, जितना काम करना चाहिए था, जो ये हमने इज्तिमाई काम नहीं किया, परवरदिगारा हमें मासूमीन के सदके माफ फरमा। आइंदा हमें जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, परवरदिगारा उन जिम्मेदारियों को समझने का शऊर साफ करो। परवरदिगारा तुझे अक्ल और शऊर का वास्ता, हमें इस मामले में अक्ल और शऊर से मदद लेने की तौफीक दे दे। परवरदिगारा तुझे वही और इल्हाम का वास्ता, हमें इन मामलात में वही और इल्हाम से मदद हासिल करने की तौफीक दे दे। तुझे परवरदिगारा तुझे फितरत का वास्ता, परवरदिगारा तुझे जमीन और विजदान का वास्ता, इन मामलात को सही तरह से समझने में हमारा जमीन और विजदान हरकत में आ जाए। परवरदिगारा हमारी फितरत जाग उठे और आज के वली और आज के रहबर और आज के निजाम को समझने में इस किस्म की जो रुकावटें हैं या इसके अलावा जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की तौफीक दे दे। और हमें अमली एतबार से निजामे मिलाया से फकीह के साथ पैवस्ता रहने की तौफीक दे दे। परवरदिगारा हमें निजामे मिलाया से फकीह को हकीकी मानों में जो दर हकीकत इमामत का ही निजाम है उसको समझने की तौफीक दे दे, और उसके साय में हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। एक एक सांस, एक एक कदम परवरदिगारा इसी में लेने और इसी में उठाने की हमें तौफीक दे दे। इस सिलसिले में आज तक हमने जो कोताही किया हमें माफ करवा दे, और इसका अमली ज्यादा करने की हमें तौफीक दे दे, ताकि कुरान अहले बैत के सदके, जनाब सैयदा की तालीमात के सदके हम दोनों जहानों में कामयाब हो, कामरान हो जाए। वही जो आम तौर पर दुआ है जनाब अमीर की, उसी से खात्मा करेंगे आज की इस महफिल का, और बाद में जो प्रोग्राम होगा इंतजामिया का उसी से। परवरदिगारा तू मेरा ऐसा रब है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।